الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم رات کی قصہ گوئی میں آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا وہ بتلاتے ہیں. ویسے تو زمانے جاہلیت میں عربوں میں یہ دستور تھا، وہ بجلی کی روشنی کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ جس وقت چاند ہوتا ہے اور چاند کی روشنی ہوتی ہے تو وہ لوگ راتوں کو بیٹھ کر دیر تک قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے تھے. اسی کو سمر سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی فضول اور لایعنی قصہ اور کہانیوں کی مشغولی سے، اور خاص طور پر رات کو عشاء کے بعد بجائے سونے کے اس میں لگنے سے منع فرمایا. چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے اور عشاء کے بعد اس طرح کی قصے کہانیوں میں لگنے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ جب اس میں لگیں گے، جیسے مجلس بازیاں ہمارے یہاں عام طور پر چوراہوں پر ہوا کرتی ہیں، دیر تک لوگ بیٹھ کر کے اس طرح کی فضول باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور پھر جب دیر سے سوتے ہیں تو تہجد تو نصیب ہوتی ہی نہیں، لیکن بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جن کی فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ پابند ہوا اور ہمت کر کے آ بھی جاتا ہے تو دیر تک جاگنے کی وجہ سے، اور پھر اب یہ اٹھا ہے نماز کے لیے، تو طبیعت میں جو نشاط ہونا چاہیے، چستی ہونی چاہیے، وہ ہوتی نہیں، اور اسی گویا سستی، کاہلی اور بے رغبتی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے. یہ چیزیں ہیں گویا اس کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی قصہ کہانیوں سے اور ایسی باتوں میں، لغویات میں مشغول ہونے سے منع فرمایا. البتہ اگر کوئی دینی ضرورت ہے یا کوئی معاشرتی ضرورت ہے اور اس کے پیش نظر کبھی گفتگو کی نوبت آ جائے، جیسے عشاء کی نماز کے بعد دینی مجالس ہوتی ہیں کہ وہ جس میں دین کی باتیں، قرآن اور حدیث کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیش کی جائیں، تو اس کی اجازت ہے. लेकिन वहां भी शर्त ये जरूर रहेगी कि उसकी वजह से सुबह की नमाज पर कोई असर गलत पड़ना नहीं चाहिए। अगर मौलाना अब्दुल शकूर साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक सुना कि वो जो जलसे रातों को देर तक होते हैं, दो दो एक एक बजे तक, और उन जलसों के नतीजे में जो लोगों की नमाज फौत होती है, वो उसको नाजायज और ममनू और हराम बतलाते थे। बल्कि वो तो फरमाते थे इतनी देर तक की मजलिस जिसके नतीजे में फजर की नमाज में आदमी का निशात और जो चुस्ती तबीयत के अंदर जो है वो शिगुफ्तगी बाकी रहनी चाहिए, वो बाकी न रहे तो वो भी जायज नहीं है। बहरहाल दीनी एतबार से इजाजत दी गई है इतनी देर तक कि उसका कोई गलत असर तहज्जुद या इसी तरीके से फजर की नमाज के ऊपर पढ़ना नहीं चाहिए। तो ये दीनी बुनियाद पर, माशरती बुनियाद पर, भाई आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया, आप तो अपने कारोबार में गए थे, ईशा के वक्त घर पहुंचे, मेहमान आया है, तब ईशा के बाद थोड़ी देर मेहमान के साथ मेजबानी की नीयत से और उस मेहमान के इकराम की नीयत से थोड़ी देर बैठ लिए ताकि ये माशरती जरूरत पूरी हो, या कभी सफर होता है रात का और सफर में बेदार रहने के लिए आदमी को किसी मशगूली की जरूरत पेश आती है, उसमें इस तरह जाए शरीयत के हुदूद में रहते हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रात को घर में तशरीफ लाते थे तो अजवाज मुतहरात अपनी पाक बीबियों के साथ थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू में मशगूल होते थे, उनका हक अदा करने की नीयत से। ये माशरती जरूरत है। एक घरवाली बीवी दिन भर वो घर में तन्हा रहती है, शौहर अपने दूसरे कामों में, दूसरी जिम्मेदारियों की अदायगी में मशगूल रहता है, अब वो रात को आवे और थोड़ी देर भी उसके साथ बातचीत न करे तो फिर क्या होगा, उसके हक से अदा होगा? तो बहरहाल उसकी दिलजोई के लिए इसकी जरूरत रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक की आम ताकीद फरमाई, बल्कि जो है किसी मोमिन के बेहतर होने की अलामत और उसके बेहतर होने की सनद यह है कि वो अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम खैरुकुम लियाहली वाना खैरुकुम लियाहली, कि तुम में बेहतर लोग वो हैं जो अपने घर वालों अपनी बीवियों के साथ अच्छा सुलूक करते हैं, मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा सुलूक करता हूँ। आप सलासम का अपना अमल क्या, आप हमेशा अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करते थे, उनकी तरफ से जो खिलाफ मिजाज बातें पेश आती थी उनको आप बर्दाश्त करते थे और उनकी दिलजोई का एहतमाम करते थे। कुरान में भी बारी ताला ने घर वालों और बीवियों के साथ आशिरुहुन्न बिलमारूफ, तो उनके साथ भलाई से जिंदगी गुजारो, वह अच्छा सुलूक करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर आपके जो है जिले का कलेक्टर अगर आपको यूं कहे कि देखो ये आपकी बीवी जो है वो मेरी बेटी की सहेली है, जरा उससे अच्छा सुलूक कीजिए, और कलेक्टर नहीं तो आपके जिले का जो डीआईजीसी है और पुलिस का सबसे बड़ा, वो अगर यूं कह दे कि भाई उसके साथ अच्छा सुलूक कीजिए तो किसकी हिम्मत है कि उसके साथ बुरा मामला करे? अल्लाह तबरक ताला बीवियों के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म देते हैं, अल्लाह की सिफारिश है यहाँ। उसके बावजूद जो लोग अपनी बीवियों के साथ बुरा सुलूक करते हैं, आपने इसी किताब में सुन लिया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना के बयान में कि आपने कभी किसी की पिटाई नहीं की, किसी को मारा नहीं, न किसी गुलाम को, न बांदी को, न बीवी को, जानवर को भी आपने मारा नहीं अपनी जिंदगी में, कभी नहीं मारा। बल्कि आपके पास एक मरतबा शिकायत आई उन लोगों की, बाज लोगों की तरफ से जिन्होंने अपनी बीवियों की पिटाई की थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अच्छे लोग नहीं। वैसे कुरान करीम में वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ऐज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजे वद्रबूहुन्ना, कुरान ने अपनी जिन बीवियों के मुतालिक तुमको नाफरमानी और हुक्म उदूली का अंदेशा है तो उनके लिए कुरान ने तीन तरीके बितरतीब बदला है। पहला तो ये कि उनको नसीहत करो, समझाओ मोहब्बत से, उसके बाद भी अगर उनके रवैये में तब्दीली न हो तो फिर दूसरा दर्जा वहजुरून नफिल मदाज है, बिस्तर अलग कर दो, ये तो होता नहीं, उसमें अपने को भी बर्दाश्त करना। सबसे अच्छा इलाज ये एक मरतबा बिस्तर अलग कर देंगे वो खुद ही उसके उसका असर होगा, लेकिन चूंकि इसमें खुद शौहर को भी मुजाहदा करना पड़ता है ना, इसलिए वहां ये बात बनती नहीं है। और फिर उसके बाद वद्रबूहुन, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि आप कुरान की तशरीह करें, वंजलना इलैका ज़िक्र लितुबय्यना लिन्नास मा नुज़्ज़िल इलैहिम, हमने कुरान आप पर उतारा ताकि जो उनके लिए उनकी हिदायत के लिए जो कुरान उतारा गया है ये नबी आप उसकी तबीर और तशरीह करें अपने इरशादात और अपने अमल से। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बीवियों की तरफ से पेश आने वाली ये जो खिलाफ वर्जी है उसके जो है इलाज के तौर पर एज़ूहुन्ना नसीहत वाला तरीका इख्तियार फरमाया, और दूसरे नंबर पर बिस्तर अलग करने वाला भी। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अज़वाज मुतहरात ने नफ़के की ज़्यादती का सवाल किया, और भी कई चीज़ें जमा हो गई थी। बुखारी में ये रिवायत मौजूद है एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने घेर लिया और अपनी डिमांड अपने मुतालबे हुजूर के सामने पेश किए, और इन मुतालबों को पेश करने के दौरान उनकी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर बुलंद हुई। घर के अंदर कमरे में ये सिलसिला जारी था। इत्तेफाक की बात कि हजरत उमर रदी अल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए, उनको मालूम नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने बाहर से इजाज़त मांगी अंदर हाजिरी की, तो हजरत उमर ने जब इजाज़त मांगी तो उनकी आवाज़ सुनकर हजरत उम्महातुल मोमिनीन आपकी पाकीज़ा बीवियाँ भाग कर पर्दे के पीछे चली, हालांकि अभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घर में आने की इजाज़त दी नहीं थी, और जाहिर है जब तक कि इजाज़त न मिले वो आ सकते नहीं थे, लेकिन उनका रौब और हैबत ऐसी थी कि इधर उन्होंने इजाज़त मांगी, उनकी आवाज़ सुनकर वो अंदर चली गई। हुजूर ने इजाज़त दी, वो अंदर आए, जब अंदर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह अज़हक अल्लाह सिन्नक मायूज़ेको, का कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला आपको और हंसाए। देखो ये अदब, इस्लाम ने कैसा अदब सिखलाया, कोई आदमी हंस रहा हो और आप उससे हंसने की वजह दरियाफ्त करना चाहते हैं तो पहले तो आप उसको दुआ दीजिए कि अल्लाह आपको और हंसाए, जरा ये तो बतलाइए आप क्यों हंस रहे हैं। तो यहाँ पर भी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, और पहले तो दुआ या कलिमात अर्ज किए कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला आपको और हंसाए, बतलाइए क्यों हंस रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने فرمایا مجھے ان پر تعجب ہوتا ہے، یہ پردے کے پیچھے جہاں ازواج مطہرات کی، ادھر اشارہ کر کے کہ وہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے مجھ سے اپنے مطالبات پیش کر رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، آپ کی آواز سن کر وہ بھاگ کر پیچھے چلی گئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس پر جو ہے حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس لائق تھے کہ وہ آپ سے ڈرتی میرے مقابلے میں؟ یہ تو حضور سے عرض کیا۔ اس کے بعد ادھر پردے کی طرف جہاں پیچھے تھی حضرات امات، ان کی طرف خطاب کر کے کہا، اطابنی یا عدوات انفسہم، یہ جملہ کہا، ایسے اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، اہل علم جانتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت عمر ہی کہہ سکتے تھے، حضرات امہات المومنین کو، دوسرا نہیں۔ تو بہرحال ان سے کہا، اطابنی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم عجیب ہو، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی، ڈرنا تو ان سے چاہیے۔ اندر سے حضرات امہات المومنین نے جواب میں فرمایا، انت افض و اغلظ، آپ تو بڑے سخت مزاج اور سخت طبیعت کے آدمی ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر جب انہوں نے یہ جملہ کہا، ظاہر ہے ایک سخت جملہ تھا جو حضرت عمر کو انہوں نے کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ حضرت عمر کی دل جوئی کی جائے، اس لیے ہی ہن یا ابن الخطاب، کہ اے عمر اور کہو، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم جس راستے پر جاتے ہو، شیطان اگر آتا ہے تو وہ بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے، یعنی شیطان جیسا شیطان جو بڑے بڑے سرماؤں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ بھی تم سے ڈرتا ہے، تو یہ کیوں نہ ڈریں گی؟ خیر بہرحال وہ حضرات امہات المومنین حضرت عمر سے کہا، لیکن حضور کا، حضور کی جو یہ تھی آپ کی طبیعت میں نرمی، اس کی وجہ سے ان کو وہ کیفیت، یہ ان کو اطمینان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی بات پیش نہیں آئے گی۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے کوئی معاملہ پیش آیا اور میں اس سلسلے میں سوچ رہا تھا کیا تدبیر اختیار کروں۔ ان کی بیوی کو معلوم تھا کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے اور کس سلسلے میں یہ فکر مند ہیں، سوچ رہے ہیں، تو ان کی بیوی نے اپنی طرف سے مشورہ دیتے ہوئے یوں کہا کہ اگر آپ جس معاملے میں سوچ رہے ہیں، اگر ایسا کر لیں تو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم مہاجرین یعنی مکہ کے رہنے والے عورتوں کو کوئی حیثیت دیتے نہیں تھے وہاں، وہ تو پھر جب وہاں سے ہم مدینہ آئے تو یہاں عورتوں کا چلن زیادہ تھا، تو ہماری عورتوں نے بھی ان سے سیکھنا شروع کیا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، تجھے میرے معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت؟ تو اس پر ان کی بیوی نے جواب میں عرض کیا کہ عمر، تمہارا معاملہ عجیب ہے، ایک بات تمہارے بھلائی کی میں نے کہی تھی، اس کو بھی میری زبان سے سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے، میرا جواب تم کو معلوم نہیں، امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں آپ کو الٹ کر جواب دیتی ہیں، کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو حضور کو جواب دیتی ہیں۔ تو جو تمہر کہا، اچھا ایسا، تو ہلاک ہوئی حفصہ، حضرت حفصہ وہ بھی امہات المومنین میں سے تھی، حضرت عمر کی صاحبزادی، ان کو پہلے فکر اپنی بیٹی کی، فوراً اٹھے گئے، حضرت حفصہ سے پوچھا کہ ایسا سنا ہے کہاں، ایسا ہوتا ہے، ایسا مت کرو، کہیں حضور ناراض ہو گئے تو حضور کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم کو کوئی ایسی ضرورت ہو تو حضور کو تکلیف مت دو، مجھ سے کہہ دیا کرو۔ خیر ان کو سمجھا کر کے حضرت عمر، پھر آج حضرت عمر نے طے کیا تھا کہ سب کو سمجھاؤں گا، تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین، ان سے بھی رشتہ داری تھی، وہاں گئے، ان کو جا کے سمجھانا شروع کیا، تو انہوں نے کٹ سے جواب دیا، عمر تمہارا معاملہ عجیب ہے، تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو، ماتھا مارتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی تم نے دخل دینا شروع کیا، یہ تو ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ تمہاری اصلاح کے لیے ہموں کو سمجھانے کے لیے حضور کافی نہیں کہ تم آئے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا کرا جواب دیا انہوں نے کہ میرے حوصلے پست ہو گئے. وہ دوسری ازواج کے پاس جانے کا ارادہ کیا تھا وہ بھی میں نے ملتوی کر دیا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ. کبھی آپ نے ازواج کی پٹائی؟ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے تیسرا درجہ وضربوہن کا کہا اور ماننے کی اجازت دی, لیکن ماننے کی اجازت کے سلسلے میں بھی مسلم شریف میں حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس خطبے کے جو اجزاء حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں نقل کیے ہیں اس میں صراحت ہے وضربوہن ضرباً غیر مبرحین, ایسی پٹائی جس سے کوئی نشان پڑنے نہ پائے. فقہ نے باقاعدہ کیسی پٹائی تین مرتبہ ہلکی اور اس میں بھی کوئی نشان ہو نہیں. بال لوگ تو یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس جگہ پھر کیا ہوگا. تو خیر بہرحال پھر یہ کہ کن صورتوں میں اجازت ہے ماننے کی. ہمارے یہاں عام طور پر شوہر اپنی بیویوں کی پٹائی جن مسائل میں کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایسی وجہ ہے ہی نہیں جس کی شریعت پٹائی کی اجازت دیتی ہو. فقہ نے باقاعدہ تفصیلات لکھی ہیں. یہ میں ہی عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں. حضور نے کبھی تو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکام کو عملی طور پر امت کو بتلایا اس کی شرح کی. یہ آیت جس میں واللاتی تخافونا نشوزہن, جن عورتوں کی طرف سے تم کو حکم عدولی کا اندیشہ ہے, تو قرآن نے تین باتیں فرمائی فیضوہن اور وجورہن, تیسرا وضربو. حضور نے فیضوہن اور وجورہن پر تو عمل کر کے بتلایا لیکن وضربوہن پر عمل کر کے سنت نہیں ہے, یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے. حضور نے اس کو عملی جامہ پہنا کر بتلایا نہیں امت کو, گویا حضور اس کو پسند نہیں ہو جائے, بلکہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے صاف کہہ دیا کہ جو لوگ اس طرح اپنی بیویوں کی ایک بار ویسے تو پہلے کرتے حضور نے منع فرمایا. حضور نے جب منع فرما دیا تو منع فرمانے کے نتیجے میں صحابہ کرام بالکل رک گئے, پٹائی کرنا مکمل چھوڑ دیا. تو اب مزاج ہے, عورتوں کا بھی مزاج ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پھر ان کے مزاج میں ذرا جو ہے تمرد سرکشی آ گئی زیادہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فریاد کی کہ اللہ کے رسول آپ نے پٹائی سے منع کر دیا, کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا, لیکن النساء زئرن, عورتیں شیر بن گئی. تو پھر حضور نے کچھ گنجائش دی اور وہ جو گنجائش ملی اس پر پھر دوسرے ہی دن ازواج مطہرات امہات المومنین سب کے گھروں پر عورتوں کی لائن لگ گئی کہ مجھے یہ مارا. فریاد لے کر کے حضور نے اسی کا تذکرہ کیا. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ عورتوں کے ساتھ, کوئی آدمی اخلاق کے اعتبار سے کتنا اونچا ہے, لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے, نہیں, اس کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جو حضور نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیوی سے پوچھو وہ کیا کہتی ہے. ساری دنیا اس کی بزرگی کی تعریف کرتی ہو اور اس کے اخلاق کے گن گاتی ہو, لیکن اس کی بیوی اگر یہ کہہ دے کہ نہیں تو وہ ناپاس ہے. سیدھی بات, حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لعلی وانا خیرکم لعلی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات امہات المومنین کے ساتھ بڑی محبت شفقت اور نرمی سے اخلاق سے پیش آتے تھے, اسی میں ان کے حقوق کی ادائیگی. رات کو جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو کبھی کبھار ازواج مطہرات سب جمع ہوتی, ان کے سامنے کوئی کہانی بھی کوئی قصہ جو اس معاشرے میں اس سوسائٹی میں قصے جو مشہور تھے کو سناتے. تو اسی کو یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں پیش کی ہیں. حدثنا حسن السبائی البزار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقیل الثقفی عبد اللہ ابن عقیل عن مجالد عن شعب عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ نساءہ حدیثا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اپنی بیویوں کو ایک قصہ سنایا. وہ بڑا عجیب و غریب قصہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. آپ کا مقصود حضرات امہات المومنین کی دل جوئی یا معاشرتی بنیاد پر بات ہو رہی تھی. تو کہتے فقالت امراۃ منھن کان الحدیث حدیث خرافت. آپ کی زبان سے یہ قصہ سن کر جو حضرات امہات المومنین وہاں بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بات جو آپ نے ابھی جو قصہ آپ نے سنایا یہ تو خرافہ کے قصوں جیسا معلوم ہوتا ہے. یعنی عجیب و غریب قصہ ہے گویا تعجب خیز اور ناقابل یقین. بعض قصے ایسے ہوتے ہیں حقیقت ہوتے ہیں لیکن ماننے میں آتے عقل جلدی سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو گویا تعجب خیز اور ناقابل یقین ہونے کے اعتبار سے یہ تو بالکل خرافہ کے قصوں جیسے لگتے ہیں. فقالا اتدرون ما خرافتو. تو انہوں نے یہ کہا تو اس پر حضور نے ان کو سوال کیا معلوم بھی ہے خرافہ کون تھا؟ خرافہ تم کہتے خرافہ کے قصے خرافہ کون تھا جانتی ہو؟ ان خرافت کان رجلا من عزرت اثرته الجن فی الجاہلیت. خرافہ یہ قبیلہ عزرا جو یمن کا ایک قبیلہ ہے اس کا ایک آدمی تھا جس کو جنات قید کر کے لے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت میں جناتوں کا بہت زور تھا. بہت زیادتیاں کرتے تھے انسانوں کو ستاتے تھے انسانی عورتوں کے ساتھ صحبتیں کرتے تھے اٹھا کر لے جاتے تھے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں ان کا سارا زور ٹوٹ گیا ختم ہو گیا. تو جو ہے یہ حضور نے فرمایا کہ یہ قبیلہ عزرا کا ایک آدمی تھا خرافہ جس کو زمانے جاہلیت میں جنات پکڑ کر اپنے یہاں لے گئے. فمکث فیہم دہرا اور وہ آدمی جناتوں کی بستی میں ایک زمانے تک رہا. اب وہ جب رہا تو وہ سب وہاں کے حالات دیکھتا رہتا تھا. ثم ردوا الى الانس اس کے بعد ایک مدت کے بعد وہ جنات دوبارہ اس کو جو ہے اس کے خاندان میں قبیلے میں واپس کر گئے. تو اب وہ جو مدت رہا وہاں اس زمانے میں جنات کے جو حالات دیکھے تھے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا اور وہ ایسے عجیب و غریب ناقابل یقین ہوتے تھے. تو تب سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ کوئی آدمی کوئی ایسا قصہ جو ناقابل یقین ہو تعجب خیز ہو بولتا تو یوں کہتے یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے خرافہ کی باتیں. یہ آج بھی بولتے ہیں خرافات. یہ کیا خرافات ہے؟ یہ خرافات اسی سے بنا ہے. تو پکانا یحدث الناس بما رأى فیہم من العجائب وہ جو وہاں جو تعجب کی چیزیں اس نے دیکھی اس کو وہ بیان کرتا تھا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حدیث و خرافت یعنی ایسی تعجب والی چیز کے لیے. باب و حدیث ام زرعین. نبی کریم جیسا کہ ابھی فرما عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو
حضرات امہات المومنین کے سامنے کبھی کوئی واقعہ بیان کرتے تھے اس میں یہ بھی ہے. اب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے مشہور شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت یہ ام زرع والا واقعہ جو ہے حدیث
کی کتابوں میں موقوف اور مرفوع. موقوف کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت نہ پہنچے صحابی پر آ کر ختم ہو جائے. اور مرفوع یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ اندر وضاحت ہو تو دونوں طریقے سے نقل کیا جاتا ہے، لیکن بخاری میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہاں بھی حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں، حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضور نے فرمایا، لیکن بخاری میں اور اس میں بھی جیسا کہ اخیر میں آئے گا کہ وہ گیارہویں عورت جو اس نے اپنے شوہر کے حالات بیان کیے جس میں اس کی بڑی تعریفیں کی تھی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سننے یا سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان تو لکے کبھی زرین لے ام زرین، کہ عائشہ میں تمہارے حق میں ایسا ہی ہوں جیسے کہ ابو ذرا ام ذرا کے، یعنی ابو ذرا نے اپنی بیوی ام ذرا کو جس طرح خوب جو ہے راحت و آرام میں رکھا اور اس کے ساتھ معاملہ کیا، میں بھی تمہارے حق میں ایسا ہی ہوں. تو بہرحال یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی آئے گا، بخاری شریف کی روایت میں بھی موجود ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد اس روایت کے مرفوع ہونے کی تائید کرتا ہے، گویا آپ نے نہیں فرمایا حضرت عائشہ لیکن حضور نے اس کو برقرار رکھا. بہرحال جو بھی ہو، یہاں واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا عیسی بن یونس عن هشام بن عروة عن اخی عبداللہ بن عروة عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت جلس احدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ان لا یکتمن من اخبار ازواجهن شیئا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ گیارہ عورتیں ایک مرتبہ بیٹھی، یہ جیسا کہ لکھا ہے حجاز یا یمن کی رہنے والی تھی، جزیرۃ العرب جو ہے اس کے پانچ حصے جو ہے جغرافیہ دانوں نے کیے ہیں جغرافیائی اعتبار سے. مکہ مکرمہ جہاں واقع ہے وہ تہامہ کہلاتا ہے، اس کے بعد حجاز، پھر نجد اور یمن بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو یہ گیارہ عورتیں یمن کی رہنے والی تھیں یا حجاز کی رہنے والی، مدینہ منورہ حجاز میں واقع ہے. تو وہ بیٹھی، لکھا ہے شعرا نے ان کے شوہر کام کاج پر گئے ہوئے تھے اور یہ نیوری تھی فرصت سے بیٹھی. فتح جب گیارہ مل کر کے بیٹھی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو ایک بات سوچی کہ بھئی آج تو ایسا کریں کہ ہر ایک اپنے شوہر کا جو صحیح صحیح حال ہے وہ بتاوے، چھپائے گی نہیں، جیسا ہے اس کا شوہر ذرا برابر بھی چھپائے بغیر بتلائے کہ وہ کیسا ہے. فتعاقدنا، انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا. فتعاقدنا، اور آپس میں گویا اس بات کے لیے پختہ عہد کیا. اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا، کہ آج ہم اپنے شوہر کے حالات میں سے کچھ چھپائیں گی نہیں، جس کا شوہر جیسا ہے ویسا وہ سن لو عورتیں کیسا تبصرہ کرتی ہیں. تو فقالت الاولی، چنانچہ پہلی کیا کہتی ہے، زوجی لہم جمل غص الا راس جبل وار لا سہل فیرتقا ولا سمین فینتقا. پہلی کیا کہتی ہے، میرا شوہر دبلے اونٹ کا گوشت ہے، ویسے بھی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اونٹ گائے بکری بھینڈا وغیرہ، ان میں سب سے گھٹیا اونٹ کا گوشت سمجھا، جلدی سے گلتا بھی نہیں ہے، سب سے گھٹیا اونٹ کا گوشت سمجھا جاتا. اور کوئی بھی جانور جب دبلا ہوگا نا تو دبلا ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت اور گھٹیا، جلدی گلتا. یہ تو کوکر کا زمانہ آ گیا تو اچھا ہے، ورنہ جس زمانے میں کوکر نہیں تھے تو ایسے دبلے جانور کے گوشت کو گلانے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے، سنایا کہ نہیں. تو بہرحال یہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح، ایک تو گوشت وہ بھی کس کا، ऊंट का, और वो भी दुबले ऊंट का जिसमें कोई खूबी नहीं, कोई भलाई नहीं, और वो भी अला रासे जबलिन वारी, वो भी रखा हुआ है पहाड़ की चोटी पर, और पहाड़ भी कैसा कि वहां चोटी तक पहुंचने का रास्ता भी बड़ा दुश्वार, यानी आसानी से न जा सके आदमी, बड़ी तकलीफें उठाकर, एक तो एक हाईवे जैसा बना हुआ है आसानी से चला जाए नहीं, अब एक तो वो चीज ऐसी जिसमें कोई ज्यादा रगबत है नहीं, कोई खूबी नहीं, और फिर उसको हासिल करना इतना मुश्किल, कौन लाएगा, कौन पीछे पड़ेगा उसे। तो भैया मेरा कहने का हासिल ये था कि मेरा शौहर जो है उसके अंदर कोई खूबी है नहीं, फिर मिजाज जनाब का ऐसा जो है ना सख्त और तुनुक मिजाज है कि उससे कोई जो है उस तक पहुंचना, उससे फायदा उठाना मुश्किल, ला सहलिन फैरू तका, कि वहां तक जाने का रास्ता न तो आसान कि वहां चढ़ा जाए जाकर के कोई आदमी ले आवे, और वला समीन इन फयुन तका, और न वो गोश्त तो इतना उम्दा कि उसके लिए ये तकलीफ उठाई जाए। कहने का हासिल ये है कि मेरा शोहर जो है एक ऐसी शख्सियत है जिससे कोई फायदा पहुंच सकता नहीं, एक भाई का भी। ये उसने अपने शोहर के मुतालिक ये तबसरा किया, कालत इसानिया जौजी ला उसीरो खबर हो, दूसरी क्या कहती है, मेरा शोहर मैं उसके हालात बयान नहीं करूंगी, क्यों, इन्नी अखाफ अल्लाह आजा रहू इन अजकुर वो अजकुर ओजा रहू वो बोझा रहू, मुझे डर है कि अगर उसके हालात बयान करना मैं शुरू करूंगी ना तो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, मैं छोड़ नहीं सकूं, एक सिलसिला जो चालू हो जाएगा तो सीढ़ियां की सीढ़ियां भरती रहेगी तो भी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि जब मैं शुरू करूंगी तो उसके सारे उयूब जाहिरी और बातिनी सब बयान करूंगी, और वो इतने ज्यादा है कि खत्म होने का नाम नहीं। वह उसने मुख्तसर जुमले में सब कुछ कह दिया। आलत साले सा जोजी अलशन्नक, तीसरी क्या कहती है कि मेरा शोहर बहुत लंबा, लंबडेंग, बहुत लंबा, लंबा कहने में एक इशारा इसकी भी तरफ होता है, मशहूर है कि जो ज्यादा लंबा होता है वो बेवकूफ होता है, तो इंतिक उतलक, अगर मैं कुछ उसके सामने बोलने जाऊं तो फौरन तलाक, वही नस्कुत वल्लक, और बोलू ना अपना हाल बयान ना करूं कुछ जिक्र ना करूं तो अदर छोड़ दी जाऊं, यानी वो खुद तो वह मेरी खबर लेता नहीं है, ये दोनों न इधर न उधर। कालत राबिया चौथी ने कहा जौजी कलैल तिहामत, मेरा शोहर तिहामा की रात की तरह, अभी बतलाया था जजीरतुल अरब जो है उसके पांच हिस्सों में एक हिस्सा तिहामा, मक्का मुकर्रमा जहां वाकई है वो तिहामा कहलाता, तो वहां दिन में तो गर्मी होती है और दिनों में गर्मी के अलावा दिनों में रात को रात मोतदिल होती है, यानी एकदम दरमियानी, न गर्म न ठंडी, तो गोया मेरा शोहर तिहामा की रात की तरह है, यानी बिल्कुल मोतदिल मिजाज है, ला हर्रुन वला कर्रुन, न गर्म न ठंडा, वला मखाफत वला सामत, न उससे कोई डर न उकताहट, मतलब यह है कि मोतदिल मिजाज है, इसने तारीफ की अपने शोहर की। कालतिल खामिसा पांचवी कहती है जौजी इन दखला फहेद, मेरा शोहर जो है जब घर में आता है चीता बन जाता है, चीता जो है चीते का जो है बात चीजों को देखकर उससे वो बेरुखी बरतता है, या ना मतलब जैसे देखा ही नहीं, तो मतलब ये कि घर आने के बाद घर के हालात पर ज्यादा जो है ना कुव्वत के साथ ये करता नहीं, بے خبر سا رہتا ہے. یہ اچھی چیز ہے, یہ بہت زیادہ پوچھ تاچھ کرتا رہے نا, جندی کی جندی کرے وہ بڑا ٹیڑھا کہلاتا ہے, ایسا نہیں. تو وین خراج اسد, گھر کے باہر اگر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے, یعنی دوسرے لوگوں کے سامنے شیر کی طرح, گھر میں آتا ہے تو بہت نرم. ولا اصل و اما عہد, اور اس کی غیر موجودگی میں گھر میں جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کرتا, گھر میں جو سونپ کے گیا تھا نا کھانے پینے کی چیزیں, یہ نہیں کہ یہ ڈبا کھول کے دیکھا کہ یہ اس میں اتنا آٹا چھوڑ کے گیا تھا ابھی کتنا باقی رہ گیا, اتنے چاول تھے ابھی کتنے رہ گئے, اتنی دال تھی پنجا ڈال کے گیا تھا پنجے کا نشان باقی ہے کہ نہیں ہے. بخیل لوگ ایسا کرتے ہیں عورتوں کے معاملے میں غلط تحقیقات کرنے, ایسا کچھ نہیں, تو سونپ کے جاتا ہے اس کی زیادہ یہ کرتا, مطلب کہ شریف آدمی. قالت السادسہ, چھٹی نے کہا, زوجین اکل لف, میرا شوہر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو سب کچھ لپیٹ جاتا ہے, یعنی سب کھا لیتا ہے. وین شریبا اشتف, پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے, گویا دوسروں کے لیے کچھ چھوڑتا نہیں ہے. وین استجا التف, اور جب بستر پر سوتا ہے تو اپنی چادر میں اکیلا ہی لپٹ جاتا ہے. ولا یولیج الکف لیعلم البث, اور کبھی اپنا ہاتھ میری طرف نہیں بڑھاتا کہ میری بدحالی اور پراگندگی کو دیکھے, گویا وہ کھانے پینے میں تو ایک ہے لیکن میرا حق ادا کرتا نہیں ہے, بس چادر میں اکیلا ہی لپٹا رہتا ہے. بہت کچھ کہہ دیا اس نے بھی. حالت صابیا, ساتویں نے کہا, زوجی آیا آیا وہ گیا آیا, کہ میرا شوہر جو ہے وہ عاجز یا گمراہ, تباقا, اور کچھ سوچتا نہیں, مطلب یہ کہ اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ معاملات کو اچھی طرح جو ہے انجام دے سکے. بس کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہاں اس کی عقل چلتی نہیں ہے, بالکل بیچارہ جو ہے وہ بے وقوفوں کی طرح کچھ سوچتا نہیں اس کو. اور پھر کلو دائن لہو داؤں, ہر بیماری اس میں موجود, کون سی بیماری دنیا کی ایسی ہے جو اس میں نہ ہو, اور شد اس کے باوجود اس کی تنک مزاجی کا حال یہ ہے, شد جکے او فل لگے او جمع گل لگے, کہ جب غصے ہوگا تو تیرا سر پھوڑ دے گا یا ہڈی توڑ دے گا, اے مخاطب, یا دوسری کہ تو تو اس کی بیوی نہیں ہے تو بھی تیرا سر پھوڑ دے گا, تیری ہڈی توڑ دے گا, یا دونوں کر ڈالے گا, تو بھی میرے ساتھ کیا کرتا ہوگا, اندازہ لگاؤ. حالت سامنا, آٹھویں نے کہا, زوجی المس مس ارنب, کہ میرا شوہر گویا اس کو چھونا ایسا جیسے خرگوش کو, ہے نا, بڑا گویا جو ہے نا نازک بدن, خرگوش کو چھوتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے, ہاتھ جو ہے نرم ہوئی, گویا وہ نازک بدن ہے میرا شوہر, ایسا جیسے لپٹنے کو جی چاہے. وری ہو ری ہو زرنب, اور اس کی خوشبو جو ہے زعفران جیسی, مطلب ہے کہ تعریف کی, بڑا اچھا ہے. قالت التاسعہ, نوی نے کہا, زوجی رفیع الاماد, میرا شوہر وہ اونچے مکان والا, اس کی حویلی بہت اونچی, ارموں میں بعد جو سخی لوگ ہوتے تھے نا وہ اپنا مکان اونچا بناتے تھے یا اونچی جگہ پر بناتے تھے تاکہ بھولے بھٹکے مسافر دور سے اس کے مکان کو دیکھ کر کے آویں اور اپنی ضرورتیں پوری کریں. اونچے مکان والا, عظیم الرماد, بہت زیادہ راکھ والا, یعنی اس کے جھولے میں راکھ بہت, راکھ کب بہت ہوگی جبکہ جھولا خوب جلے گا, اور جھولا خوب جلے گا تو کیا ہوگا, کھانا پکے گا, مطلب ایک ہے لوگوں کو کھلانے والا. طویل النجات, لمبے پرتلے والا, وہ تلوار کو لٹکانے کے لیے جو اس کا یہ ہوتا ہے نا اس کو نجات کہتے ہیں, مطلب کہ اونچے قد کا. قریب البیت من الناس اور مشورہ گاہ سے اس کا گھر بہت قریب ہے, یعنی باقاعدہ زیرائے آدمی ہے, عقل مند آدمی, لوگ اپنے معاملات میں مشورہ لینے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں. تو مشورہ لینے کے لیے آنے والوں کو زحمت نہ ہو اس لیے اپنا مکان بھی دار المشورے کے قریب بنا رکھا ہے. تعریف کی اسے سخاوت کی بھی, بہادری کی بھی, اور اس کی عقل مندی کی بھی. قالت یا عشرہ, دسویں نے کہا, زوجی مالکن وما مالکن, مالکن خیر من ذالک, میرا شوہر مالک, کیا کہنے مالک کے. اب تک جتنی تعریفیں کسی کے لیے کہی کی گئی, مالک ان سب سے اچھا اور بڑھ کر کے. لہو ابل کثیرات المباری, اس کے اونٹ زیادہ تر گھر میں بٹھائے جاتے ہیں, قلیلات المسارے اور چراگاہ میں کم چھوڑے جاتے ہیں. بڑے اونٹوں کا مالک ہے لیکن اونٹوں کو چرنے کے لیے وہاں چراگاہ میں بھیجتا نہیں, بلکہ گھر ہی میں بٹھا کے کھلاتا ہے. کیوں؟ سخی اتنا ہے کہ کوئی بھی مہمان آیا فوراً اونٹ کاٹو. اب اگر چرنے کے لیے بھیجیں گے تو جانوروں کو جو چرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے صبح بھیجتے ہیں, شام کو واپس آ, دوپہر کو کوئی مہمان آیا تو پھر کیا کریں گے. تو مہمان کسی بھی وقت آوے تو اس کی میزبانی کے لیے اونٹ تیار رہے, اس لیے وہ اونٹوں کو چرنے کے لیے چراگاہ بھیجتا نہیں ہے, بس گھروں ہی میں باندھ کر کے کھلاتا ہے. اور اذا سمعنا صوت المیزر ایقنا انہ حوالک, اور جب وہ اونٹ باجے کی آواز سنتے, یعنی کوئی جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے استقبال میں باقاعدہ باجا بجایا جاتا, باجا بجایا اس کی خوشی میں. اور مہمان جب یہ بھی اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے کہ اپنی موت کا وقت آ گیا, یعنی اب کوئی مہمان آیا ہے تو اپنے کاٹے گا وہ ہم کو. یہ قالت الہادیہ تو عشر, گیارہویں نے کہا, یہ ام زرع, زوجی ابو زرعی, یہ کنیت عربوں میں عام طور پر کنیت کے ذریعے سے شوہر کو بیوی تعبیر کرتی ہے, بلانے کے ابا, بھائی تمہارے بیٹے کا نام عبداللہ ہے, تو وہ آپ کو یوں نہیں کہے گا آپ کا نام لے کے فلانے, بلکہ یہ عبداللہ کے ابا. یوں جیسے ہمارے یہاں بھی دیہاتوں میں یہی ادب کا طریقہ ہے, اور عورت کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ شوہر کو نام لے کر کے نہ بلائے, اس طرح خطاب کرے کنیت. تو ماں کو بھی اسی طرح کہا جاتا ہے, یہ کہتی ہے عبداللہ کے ابا, نے وہ کہے گا عبداللہ کی اماں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو ابو زرع اور ام زرع, زرع وہ لڑکی کا نام تھا, تو اس کو اس کے شوہر کو وہ کہتی ہے ابو زرع, میرا شوہر ابو زرع. فما ابو زرعی, کیا کہنے ابو زرع کے. انا سمن حلین اردو نہیں ہے, زیورات سے اس نے میرے کانوں کو جھکا دیا, یعنی اتنے زیور بنا کے پہنائے کہ میرے کان اس زیوروں کے بوجھ سے جھک گئے. یہ اور ملا من شامن ازودیہ, اور چربی سے میرے دونوں بازوؤں کو بھر دیا, یعنی مجھ کو اتنا کھلایا پلایا کہ میرے بازوؤں میں چربی بڑھ گئی. یہ وہ بجہانی فبجہت الیہ نفسی, اور اس نے مجھے عیش و آرام اور خوش و خرم رکھا کہ میں خود اپنے آپ کو بلی لگنے لگی. یعنی جب کسی آدمی کو راحت بہت ملتی ہے, ہمیشہ جو راحت میں رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی اس راحت کی وجہ سے ایک اطراحت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو وہ اس نے مجھے ہمیشہ خوش و خرم ایسا رکھا کہ میں خود بھی اب اپنے آپ کو اچھی لگنے لگی. وجدنی فی اہل غنیمت بشق, مجھے پایا اس نے چند بکریوں والوں میں, یعنی گویا میرے ماں باپ. یہ کہتی میرے ماں باپ کے یہاں کوئی زیادہ مال نہیں تھا, چند گنی چنی بکریاں تھیں جو مقام شق میں رہتے تھے, وہاں سے مجھے شادی کر کے لایا. فجالنی پیال سہیلین و تیتین و دائیسین و منتین اور مجھے لا کے رکھا گھوڑے اور اونٹوں اور جو ہے بیل اور نوکر چاکر میں. یعنی گویا میرے ماں باپ کے گھر میں تو چند بکریاں تھیں, اس کے گھر میں تو گھوڑے بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں, بیل بھی ہیں اور نوکر چاکر بھی ہیں. باپ مالدار گھرانا. فَإِنَّهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّهُ, اور اس کے گھر میں جب کوئی بات کرتی ہوں نا تو میری توہین میری تذلیل نہیں کی جاتی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب گھر کی لڑکی بیاہ کر کے مالدار کے گھر میں آتی ہے نا تو بیچاری کی مصیبت آ جاوے, کچھ بولے تو یہ مالدار کے بیٹے تیرے ابا کے گھر میں کیا رکھا ہے, یوں کر کے فوراً اس کو بیچاری کو دانو تشنی کہتے میں اپنے یہاں میرے کو کبھی کوئی تانا سننا نہیں پڑتا. وار کودو فاتا سب بہو, اور اس کے گھر میں جب سوتی ہوں نہیں تو صبح کر دیتی ہوں, یعنی مطلب کہ اپنی مرضی سے جب تک چاہوں سوئی رہتی ہوں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب گھر کی لڑکی بہو بن کر مالدار کے گھر میں جہاں اونٹ بھی ہوں گائے بھی ہوں بھینسے بھی وہاں آوے تو آدھی رات سے اٹھا کے واسدہ کرو, ہے نا, گوبر اٹھاؤ اجاڑو دو کام میں لگا دیتے ہیں. نہیں کام میں تو آرام سے سوئی رہتی. واشرب فتقم ہو, جب پیتی ہوں کوئی چیز تو آرام سے, مطلب یہ ہے کہ کام کاج کا بوجھ میرے اوپر نہیں ہے, کھاتی پیتی ہوں آرام سے سوتی. ام ابی زرعی, اور ابو زرع کی ماں یعنی میری ساس, فما ام ابو زرعی کیا کہنے اس کے بھی, وہ بھی خوبیوں کا گویا مجموعہ ہے. حکومہ ردا ہوں, اس کے کپڑے یا اس کے بوریاں بھری ہوئی, حکوم وہ کپڑے کا وہ بڑا تھیلا جس میں اناج بھرا جاتا ہے, بوری جیسا جس میں گیہوں چاول گویا اس کے یہاں گویا یہ بوریاں اناج وغیرہ سے بھری ہوئی. وہ بھائی تو آپ ہوں, اور اس کا مکان بڑا کشادہ. عام طور پر عورتیں بخیل مزاج کی ہوتی ہیں لیکن میری یہ خوش دامن جو ہے وہ بڑی سخی, اس کا گھر کشادہ, لوگ آتے ہیں دیتی ہیں ان کو چیزیں. ابن ابی زرعی, ابو زرع کا بیٹا جو دوسری بیوی سے ہے, فما ابن ابی زرعی کیا کہنے اس کے, مد جاؤ کمسل شتبتن, اس کی کمر جو ہے وہ سوتی ہوئی تلوار کی طرح نا پتلی کا. عربوں میں مرد کا پتلا اور چھریرے بدن کا ہونا یہ خوبی سمجھی جاتی ہے, تاکہ دشمن کے بڑا بھاری بدن والا ہو تو میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں وہ جو ہے نا چابک دستی دکھلا سکتا نہیں ہے, مار کھا جائے گا. اور چھریرے بدن کا ہو تو غالب ہے. تو گویا اس کے ابو زرع کا بیٹا اس کی کمر جو ہے وہ سوتی ہوئی یعنی وہ تلوار کو جب یوں کرتے ہیں نا تو ایسے تو وہ چوڑی ہوتی ہے لیکن جب اس کو چلاتے ہیں تو اس کا چوڑا پن بھی نظر آتا نہیں, تو سوتی ہوئی تلوار کی طرح. وَيُشْبِهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَ, اور بکری کے بچے کی ایک ران اس کا پیٹ بھر دیتی ہے, یعنی اس کی غذا بھی بہت کم, ایک ران میں تو اس کا پیٹ بھر جاوے. بنت ابی زرعی, اور ابو زرع کی بیٹی, فما بنت ابی زرعی کیا کہنے اس کے بھی, تو ابیہا و تو امیہا, اپنے باپ کی فرما بردار, اپنی ماں کی اطاعت شعار, ہر بات ماننے والی, ملو کسائیہا, اپنے کپڑوں کا بھراوا, یعنی اور جیسا کہ مردوں کا چھریرے بدن کا ہونا خوبی, عورتوں کا موٹے بدن کا ہونا ان کے یہاں خوبی تھی اس زمانے میں, ذرا بھائی وہ نہیں موٹے بدن کی, تو گیا موٹے بدن کا جو ہوتا ہے اس کے کپڑے بھرے بھرے معلوم ہوتے ہیں نا, جیسے پتلا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے خالی خالی معلوم ہوتے ہیں, تو اپنے کپڑوں کا بھراوا. وہ غیظ و جارت, اور اپنی سوکن کے لیے بائی سے غصہ, یعنی اگر شادی ہو جائے اور کوئی سوکن بھی, اس میں اتنی خوبیاں, اس لیے کہ ہر سوکن اپنی سوکن کی خوبیوں سے ہی جلتی ہے, اس کی برائیوں پر تو وہ خوش ہوتی ہے نا, تو یہاں گویا اس میں کمالات ہیں. جاریہ تو ابھی زرعی, ابو زرع کی باندھی نوکرانی جو گھر میں کام کاج کرنے والی باندھی, کیا کہنے اس کے بھی. لا تبسو حدیثنا تبسیسا, وہ ہماری بات کو پھیلاتی نہیں. عام طور پر بڑوں کے گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں اندر کی باتیں باہر پہنچا دیتی, تو کہ یہ ایسی نہیں ہے. اور ولا تنقصو میرتنا تنقیسا, اور ہمارے جو ہے نا وہ نعمت خانے کو توڑتی نہیں ہے, کھانے کو کم نہیں ہے نا. مطلب ہے کہ جس الماری میں ہمارے فریج کو چھیڑتی نہیں ہے. یوں کہو, عام طور پر کام کرنے والیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ موقع ملا تو ہاتھ مار لیا, کوئی کھانے کی چیز تھی لے لی, یہ کبھی بھی کچھ نہیں, ہاتھ نہیں مارے گی. ولا تم لو بیتنا تعشیشا, اور وہ ہمارے گھر کو کچرے سے میں اس سے جو ہے تنکوں سے بھرتی, مطلب کہ بڑی صفائی والی, ہر وقت گھر بھی صاف شفاف رکھتی ہے ایسی. قال خرج ابو ذر ولو تابتم خذو, اب یہ ام ذرا کہتی ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر ابو ذرا گھر سے باہر نکلا اور گھر کے اندر دہی کے برتن بلوئے جا رہے تھے. یعنی بڑا اچھا ماحول تھا دیہاتوں میں, جہاں یہ مویشی والے لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں جب وہ دہی جمع ہوتی ہے اور پھر بلو کر کے اس کے اندر سے جو مکھن وغیرہ نکالا جاتا ہے, تو ایک منظر ہوتا ہے خوشی کا گھر کے اندر. تو گھر میں مطلب ہے کہ بڑا خوشی کا موقع تھا, دہی اور دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے. تو وہ گھر میں گھر سے باہر نکلا, فلقی امراتن ماہا ولدان لا, باہر اس کی ملاقات ایک عورت سے ہو گئی جس کے ساتھ اس کے دو بچے تھے. کل فہدے چیتے کی طرح نے چلبلے, بہت کود بھان کرنے والے, یہ تیز ترار, یلبان من تحت خصرهما برمنات, وہ ماں تو جو تھی ان کی لیٹی ہوئی تھی, اور جیسا کہ بتایا موٹی ہونے کی وجہ سے اس کی کوکھ زمین سے لگی ہوئی ہے, اور موٹی کوکھ زمین سے لگی ہوگی تو کمر جو ہے وہ زمین سے اٹھی ہوئی, تو کمر اور زمین کے بیچ میں گیپ. تو بچوں کے پاس دو انار, ایک ادھر سے لڑکا رہا ہے, ایک ادھر سے لڑکا رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر اس کا دل آ گیا اس عورت پر, تو وہ دونوں کھیل رہے تھے اپنی ماں کی کوکھ کے نیچے سے دو اناروں سے, تو اس کو دیکھ کر اس کا دل ایسا اس پر آ گیا. فطلقنی, میں نے کہا اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا. فنکا تو بعد ہوں رجولن سرین, اس نے جب مجھے طلاق دے دی تو اس کی طلاق دینے کے بعد ایک سردار آدمی سے میں نے نکاح کیا, بہادر آدمی سے. رکیبا شریعن, جو ایک گھوڑے پر عمدہ گھوڑے پر سوار تھا. واخذ خطین, نیزے کی اور خطی نیزہ, یعنی بڑا بہادر آدمی. وارا علی نامن سرین, اور اس نے بہت سارے جانور مجھے دیے. واتانی من کل رائحت زوجن, اور جانور کی ہر قسم کا ایک ایک جوڑا, دو بیل, دو گائیں, دو بکریاں, دو بکرے, دو مینڈے, دو اونٹ, اس طرح جوڑا ہر ایک. وقال, اور یہ سب دینے کے بعد مجھے کیا کہتا ہے, کلی ام زرعین, یہ ام زرع لو یہ سب تم بھی کھائیو, وہ میری اہل کے, اور اپنے ماں باپ کے گھر بھی جتنا بھیجنا ہو بھیجیو. یہ اتنا بہادر, اتنا سب, پھر بھی فلو جماعت و کل شہین آتانی ما بلغ اسخرانی ابی ذرین, اس نے جتنا مجھے دیا وہ سب بھی جمع کروں تو ابو ذرا کی ایک نعمت کا مقابلہ کر سکتا نہیں. ابو ذرا بہرحال ابو ذرا ہے. یہ اس نے اپنے شوہر کے گیارہویں عورت نے کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ قصہ یا تو حضرت عائشہ ہی نے سنایا یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. اس قصے کے ختم ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کنت لکے کبھی کبھی زرعین لام زرعین, یا عائشہ میں تمہارے حق میں ایسا ہوں جیسے ام زرا کے حق میں ابو زرا، یعنی جیسا وہ ان کے ساتھ محبت کا اور وفاداری کا سلوک، ایسا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے الا انہ طلقہا ولا اطلقو کے، اتنی بات ہے کہ اس نے تو طلاق دے دی لیکن میں طلاق دوں گا نہیں. طبرانی کی روایت میں اتنی زیادتی ہے، یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ابو ذرا کی کیا حقیقت، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو میرے لیے اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر کے. یہ تو بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اس قصے کے اندر اخیر میں عجیب جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان میاں بیوی کو ایسی ہی آپس میں محبت عطا فرمائے. یہ محبت ہی میاں بیوی کی اگر ہے تو یہ آدمی کو عفیف اور پاک دامن رکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. یہ اصل اسلامی تعلیمات ہیں. اس جو ہے نا اس بیچاری بے یار و مددگار پر ہاتھ اٹھانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے. غلام کی طرح، اس زمانے میں غلاموں کو مارتے جیسے آج کوئی کہیں تم میں سے کوئی اپنے بیٹے کو جانور کی طرح نہ مارے، یعنی بے رحمی سے ایسا، اور پھر شام کو اس کے ساتھ سوئے گا بھی. یعنی حضور کہتے ہیں یہ کوئی شرافت کی بات ہے کہ دن میں تو تم نے اس کی پٹائی کی اور رات میں پھر اسی کے ساتھ لیٹ کر اپنا دل اس سے بہلانے کی بات کرتے ہو؟ کوئی شریف آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ جس شخصیت سے اپنا دل بہلانا ہے اسی کو دن میں مار پٹائی کرے، نہ رات کو پھر خود اسی سے فائدہ اٹھاوے؟ اس سے بڑی بے مروتی اور نالائقی اور کیا ہو سکتی. اس لیے حضور نے فرمایا ایسا مت کرو. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد.